أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد تو آج ہم انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کو جس کا تعلق قرآن کریم میں اجتماعی امور کے حوالے سے جو اسٹڈی ہے اس پر اس سے ہے تو آج ہم اس گفتگو کو پھر دوبارہ سے پک اپ کرتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے سورہ مائدہ کی آیتوں پہ ان کے حوالے سے اور ہماری گفتگو یہ تھی کہ سورہ مائدہ کا تقریباً اینڈ حالانکہ سورہ مائدہ جو ہے وہ 120 آیتوں تک جاتی ہے لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ یہ گفتگو یعنی اہل کتاب والی تقریباً آیت نمبر 60 یعنی ہاف وے سے شروع ہو رہی ہے اور ٹل اینڈ کنٹینیو کرتی ہے اور اس سے پہلے بھی موجود ہے تو یعنی کہ جب ہم اسپیشلی قرآن کریم کی ابتدائی پانچ کہہ لیں یا بقرہ آل عمران اور نساء اور مائدہ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دو باتیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں خصوصیت کے ساتھ ایک یہ کہ ان صورتوں میں اجتماعی امور پر زیادہ زور ہے ظاہراً یعنی یہ نہیں کہ باقی چیزیں کور نہیں ہو رہی ہیں یعنی اخلاقیات کور نہیں ہو رہے ہیں یا تزکیہ نفس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے یا ذاتی تربیت کے حوالے سے گفتگو موجود نہیں ہے لیکن اوور آل جو چیز آتی ہے اس میں آپ کو یہی تاثر ملے گا کہ اجتماعیت کے حوالے سے اور ان چیزوں کے کہ جن کا تعلق یعنی سوشل ویلیوز سے سوشل معاملات سے زیادہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے زیادہ تر فقہی امور اگر آپ کو ملیں گے تو وہ سورہ بقرہ کے آخر میں ملیں گے یا سورہ مائدہ کے اندر ملیں گے یا پھر سورہ نساء کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جیسے خواتین ہیں وراثت کے مسائل ہیں وہ تمام چیزیں تو اس سے ہم کو یہ بات بہرحال سمجھ میں آتی ہے کہ نہ ہم اس بات پر کہ جناب ہم خالی اپنی ذات کی تربیت کر رہے ہیں اس چیز کو ایک پریٹیکسٹ بنا کر اور ہم اجتماعی امور کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم اجتماعی امور کے حوالے سے اتنا زیادہ اپنے کو انوالو کر لیں کہ اس کے بیک ڈراپ میں ہماری ذاتی تربیت اور جو ہمارا تزکیہ نفس ہے وہ متاثر ہو جائے تو یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ بلڈ ہوتی ہیں اور یہ جو جملہ میں نے کہا بہرحال یہ بگنر لیول کا ایک جملہ ہے یہ ایک ابتدائی لیول کا جملہ ہے اگر آپ ایک گہری معرفت رکھتے ہیں دین کے حوالے سے تو ہم پھر اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین اس لیے نازل ہوا ہے یا ہمیں ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے پیغمبر کے ذریعے سے پیغمبران کے راہ سے اس بنا پر بھیجا گیا ہے کہ انسان اپنے کمال کو پہنچے اور اس کمال کو یوم قیامت اور آخرت میں ملاحظہ کرے دیکھے یعنی کہ وہ کمال انسان کا کیسے پتہ چلے گا ہم سب نے کیا حاصل کیا جب ہم یوم قیامت اور آخرت میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو ملٹیپل ڈائمینشنز میں آپریٹ اور فنکشن کرنا ضروری ہے یعنی جیسے آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں سے ہم کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ خدا کو اگر انسان کو کمال تک پہنچانا ہے یعنی جیسے یہی ہے نا کہ ہم اگر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ہماری یونیورسٹی اور کالجز میں تعلیم دی جاتی ہیں تو ایون آپ دیکھیں کہ آپ ایک اسپیسیفک سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی الٹیمیٹلی آپ کہلاتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا لائر ہوں یا بزنس اسپیشلسٹ ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ شروع سے آخر تک 18 سال تک خالی وہی سبجیکٹ پڑھیں گے بلکہ تعلیم و تربیت میں بھی جو ملٹیپل ڈائمنشنس کو کور کرنا اور ورائٹی کو لانا انسان بھی ضروری سمجھتے ہیں. کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک انسان نو میٹر ہاؤ کہ وہ انجینئر بن کے اپنی زندگی گزارے یا ڈاکٹر بن کے زندگی گزارے، لیکن اسے اپنی زندگی میں بہت سارے مختلف قسم کے مسائل کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے اور اس سے مفر نہیں ہے، فرار نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ کو اسے ورسٹائل بنانا پڑے گا. تو یہ ورسٹیلٹی جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ زندگی کی بنیادوں میں موجود ہے. تو اسی طریقے سے خدائے علیم و حکیم نے بھی جب انسانوں کی تربیت کا انتظام کیا ہے تو اس میں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے. یعنی انسان بامعرفت بھی ہو، انسان صاحب تزکیہ بھی ہو، انسان میں مجاہدہ بھی ہو، انسان میں اخلاق حسنہ بھی ہو، انسان کے اندر ہمدردی اور محبت اور ایثار کے جذبات بھی موجود ہوں، انسان کے اندر حریت اور شجاعت بھی موجود ہو. یعنی ان تمام چیزوں کے، یہ تمام صفات جتنی زیادہ انسان کے اندر ان صفات کا، صفات حسنہ کا بلینڈ بڑھتا جائے گا، انسان اتنا ہی زیادہ باکمال ہوگا. کہ جیسے جب ہم امام علی علیہ السلام کے لیے جو ایک جملہ کہا جاتا ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا، کہ امام علی علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی ذات میں اپوزٹ نیچر کی صفات موجود ہیں. یعنی جو انسان عالم ہوتا ہے، فصیح و بلیغ ہوتا ہے، وہ میدان جنگ میں اس طریقے سے تلوار چلانے والا نہیں ہوتا. جو انسان بہت زیادہ عابد و زاہد ہوتا ہے، یعنی وہ پھر بہت زیادہ سوشل نہیں ہوتا مثال کے طور پر. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر امام، یعنی کہ ایکچولی یہ جملہ اصولی طور پر غلط ہے. کیونکہ کسی بھی انسان کی شخصیت میں اپوزٹ صفات بیک وقت ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ایک شخص جو ہے نا وہ برف بھی ہے اور پانی بھی ہے اس کی شخصیت، تو یہ برف بھی ہے اور آگ بھی ہے، تو یہ ایک ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو حقیقتاً خدائی اور الہی انسان بناتا چلا جاتا ہے، تو اس کی شخصیت میں جتنی بھی مطلوبہ انسانی صفات ہیں وہ سب کی سب ایکوائر کرتا جاتا ہے اور ان کا ایک خوبصورت گلدستہ یا بلینڈ بنتا چلا جاتا ہے. تو دیکھنے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص اگر میدان جنگ میں ہے تو اس معیار پر ہے، یہ شخص اگر محراب عبادت میں ہے تو اس معیار پر ہے، یہ انسان اگر عرفان اور حکمت کے منازل پر ہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ اپوزٹ کوالٹیز نہیں ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں ایک پرسنالٹی میں، بلکہ ایک سرچشمہ ہے. اس سرچشمے سے، اس سورس سے ہر صفت برآمد ہو رہی ہے اور اپنے اپنے مخصوص موقع پر اپنے کو ظاہر کر رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یعنی جو بات ہم اب اس طرف آئیں کہ قرآن کریم نے امور اجتماعی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اسپیشلی یہ جو چار صورتیں ہیں ان میں تو آپ کو یہ معاملات بہت زیادہ ملیں گے، ان شروع کی چار صورتوں میں، بقرہ سے لے کر مائدہ تک. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی سورہ مائدہ کے حوالے سے، کہ جس میں کہیں پر اہل کتاب کے حوالے سے خطاب ہے اور کہیں پر یہود اور نصارہ الگ الگ ان کا ذکر ہے. تو ہم نے وہ آیتیں پڑھی تھیں کہ جن میں یہود کی بات ہو رہی تھی، یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، اور ان کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ جملہ آیا ہے وضاحت کے ساتھ کہ یہودیوں پر ان کی تاریخ میں، یعنی کہ اگر ہم ڈائریکٹلی ان کی بگننگ تو بنی اسرائیل کی حضرت یعقوب سے، اور باقاعدہ جس سے آپ کہیں کہ یہودی ایک ریلیجن کے عنوان سے، وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ چیز وہ سامنے آ گئی. تو حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک بھی کم از کم 1000 سال، 1200 سال کا وقفہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول خدا تک 610 سال، یعنی اعلان نبوت کے حوالے سے 610 ایئرز، تو ان تمام ڈیوریشنز میں یہ امتیں پروان چڑھی ہیں اور ان کی پوری ایک ہسٹری بلڈ ہوئی ہے. اور قرآن کریم بار بار، یعنی کہ جب مسلمان اسلام نے ظہور کیا ہے مکے سے اور پھر مدینہ میں، تو یہ لوگ اس کے حوالے سے، یعنی اسلام کے مقابلے میں، پہلے تو یہ دین اسلام کے حوالے سے سٹیک ہولڈر بنے ہوئے تھے، اور پھر ان کے سٹیکس جو ہیں وہ اسلام اور رسول خدا کے اگینسٹ چلے گئے. کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو نیا پیغمبر آیا ہے تو وہ ہماری مرضی کا دین نہیں لے کر آیا، اور سب سے پہلے تو ان کو پرابلم وہی ہو گئی کہ یہ ہماری اس میں نہیں ہے، ہماری اسٹریم میں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اور پھر دین ہماری مرضی کا نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو عام طور سے جو ریلیجس ہائرارکیز بنتی ہیں یا سسٹمز بنتے ہیں، وہ اکثر اوقات پیغمبروں کے جو میسیجز ہیں اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک پوری امبریلا بناتے ہیں جو سمجھ لیں کہ 3M کہہ لیں، یعنی کہ جس میں ملٹری ہے اور مرچنڈائز ہے اور ریلیجس کلرجی اور یام قائم اللہ یا مولوی اگر مسلمان کے حوالے سے بات کریں، کہ یہ پورا ایک کلاؤٹ بنتا ہے. اور یہ ان کے درمیان یہ بہت زیادہ تھا، اور یہ جیسے کہہ لیں کہ تقریباً 400 سال پہلے یہ سائنسی جو انقلاب آیا ہے ویسٹ میں جس نے اس کو توڑا ہے، ورنہ یہ بہت زیادہ تھا کہ بادشاہ سلامت، مونارکی، ریلیجس پریسٹ ہوڈ، اور اس کے بعد جو ان کے وہ ہیں دولت مند افراد ہیں جو ظاہر ہے کہ بادشاہ اور ان کے گرد، انہوں نے مل کے اتنا ایک زبردست پورا نظام بنایا ہوا تھا کہ انہیں اس کو توڑتے توڑتے بھی 100 سال لگے، اگرچہ کہ وہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں بھی ان دا اینڈ. لیکن تو یہ کہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پیغمبر نظام دیتے ہیں اجتماعی زندگی کے گزارنے کے حوالے سے، تو وہ نظام ان اس طریقے سے ریپلیس ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی کرپٹ ہو جاتا ہے، اور لوگ پھر وہیں کے وہیں پہنچ جاتے ہیں، یعنی اسی جگہ پر کہ پہلے ان کو اٹھایا جاتا ہے کہ آپ قربانیاں دیں، دین آپ کے، یعنی مذہب آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا، آپ کی ساری پرابلمس کو سالو کر دے گا. وہ بیچارے کٹتے ہیں، مرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ 3 کلاسز آ کے اوپر سے پوری چھتری بنا کے بیٹھ جاتی ہیں اور پورا کا پورا قبضہ ان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ یہ کھیل جو ہے نا، یہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے. جو بھی ریلیجس سوسائٹیز ہیں، کہ اسی چیز کو ہم نے رسول خدا کے بعد ایون اسلام میں بھی دیکھا، کہ آپ اگر اس بات کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جو شروع کے ہمارے 3 ائمہ جنہوں نے قیام کیا ہے، تو ان کے مقابلے میں بھی آپ دیکھیں یہی سب ہے کہ جو اس وقت کی مذہبی لیڈرشپ تھی، وہ جو مونارکی تھی ان دا نیم آف خلافت، اور اس کے بعد جو عمرا وغیرہ تھے، دے آل جوائنڈ ہینڈز ود ایچ ادر، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کا پورا اسٹائفل کر دیا، ان کا گلا گھونٹ دیا، ان کو بالکل ایک لحاظ سے کرش کر دیا کہ وہ، یعنی جیسے آپ نے خود ہی واقعات میں آپ دیکھتے ہیں نا، کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو کوفے اور دمشق میں، جو ہم بات کرتے ہیں کہ اتنے تماشائی چھتوں پہ تھے، بازاروں میں تھے، آپ تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچیں ان کو کیا آرڈر دیا گیا ہوگا، کیوں تھے وہ، کس لیے ساری خلقت بازاروں میں اور اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی، ان کو خلیفہ کی طرف سے کیا حکم دیا گیا ہوگا. یعنی اگر مثال کے طور پر کہ یہ بات بھی کہی گئی ہو کہ ایک باغی کوئی گروہ تھا جس نے خلیفہ کے خلاف لشکر کشی کی اور ان کو قابو کر لیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، تو کسی نے پوچھا نہیں ہوگا کہ کون ہے وہ باغی گروہ، وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سا باغی گروہ تھا کہ جو مقتول ہو گیا، مغلوب ہو گیا. اور اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ جس کو باغی گروہ کہا جا رہا ہے وہ خاندان رسالت ہے، और ये पता होने के बाद भी वो बाजारों और सड़कों और गलियों और छतों पे मौजूद थे। तो इससे आप लोगों की हालत का अंदाजा कर लें कि यानी किस कदर वो मेंटली सबजुगेटेड अवाम थी, कितना ज्यादा इन्हें मतलब उनके हकीकतन, अगर हम ये जुमला कहें कि उनके इरादे और उनकी नीयतें खुद उनके अपने काबू में नहीं थे, इस हद तक भी वो अपने ऊपर इख्तियार नहीं रखते थे कि अपने इरादे से किसी चीज को हाँ या ना कर लें। ठीक है, तो यानी कि ये तमाम के तमाम जो बातें होती हैं ना इज्तमाई उमूर में, वो यही असल अहम है कि इज्तमाईयत का मकसद जो खुदा और पैगंबरान का है। और ये जुमले मैंने तकरीबन फकत उरफा की किताबों में पढ़े या उनकी जबान से सुने, बाकी बहुत कम सुने हैं, कि दीन का मकसद इंसान और इंसानियत की बुलंदी है। एक एक फर्द इंसान को दीन बुलंद करने के लिए आया है और उसके कमाल तक पहुंचाने के लिए आया है। दीन का मकसद ये नहीं है कि मैं आलिम और अल्लामा हूं और आप सब खाली मेरे पीछे चलें, ये कोई दीन नहीं है, ये कोई दीन नहीं है। इस बात को हमेशा जहन में रखें, ये कोई दीन नहीं है, ये पैगंबरों का दीन नहीं है, ये वही वाला दीन है जो मैंने आपसे कहा ना कि जो रिप्लेस कर देता है पैगंबर और किताब के पैगाम को, ये वो वाला दीन है कि कुछ लोग ऊपर चढ़ के बैठ जाएं। और उसमें यानी कि अब आप इस बात को देखें कि अजीब तरीन के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो फतवे जारी किए गए थे बनू उमैया के, जो उनके दरबार में मौजूद जो कुव्वात थे, वो क्या फतवे थे? हुकूमत इस्लामी के खिलाफ बगावत की है। किसने बगावत की है? फर्जंदे रसूल ने, नऊज़ुबिल्लाह, हुकूमत इस्लामी के खिलाफ। अब आप देख रहे हैं हुकूमत इस्लामी भी कैसे कैसे रंग बदलती है। हुकूमत इस्लामी के खिलाफ बगावत की है और उनके खिलाफ क़याम वाजिब है, या उनकी उनको ख़त्म करना या रोकना वाजिब है। तो ये यानी अगर हम अपनी इज्तमाईयत को जो हमें कुरान ने सिखाया है, अगर हम इससे बाहर निकाल पाते हैं, अगर हमारी जो भी इज्तमाई उमूर हैं वो हमें ऐसा बना पाते हैं कि हमारा इज्तमा, हमारा माशरा, हमारी जामिया ऐसी हो जाए कि जिसमें अकदार इलाही मौजूद हों, नाफिज हों, जिसकी बरकत से इंसान तरक्की करें, आगे बढ़ें हक की राहों में, तो ये इज्तमा खूब है। वरना अगर इज्तमाई उमूर के नाम पे सारे वही खेल होने के जो दुनिया के बाकी सारे लोग खेल रहे हैं, तो फिर क्या है? फिर किस बात का क्या, इस बात का हासिल क्या है? ठीक है, तो इस सारे बैकग्राउंड के बाद जो मैं आपको कुछ बातें याद दिलाता जाऊं कि यहूदियों के बारे में खास तौर से आयत क्या कह रही है, 62, के इनमें से अक्सरियत जो है वो गुनाह में उदवान यानी खुदा की हदों को तोड़ने में, वह अक्लहमुस्सुहत हराम से माल कमा कर और उसको खाने में मशगूल है। इनकी अक्सरियत, इन यहूदियों की क्या काम कर रही है? तीन काम कर रही है। गुनाहों में मशगूल है, हुदूद इलाहिया को पामाल करने में मशगूल है, यानी इनको कोई फिक्र नहीं है कि खुदा ने क्या कहा है। जो जैसे कि आपने ये बात सुनी होगी ना कि दीन के अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी दीन हकीकतन जहाँ से शुरू होता है, वो हराम से और मुहर्रमात से परहेज है। ठीक है, दीन जहाँ से शुरू होता है वो मुहर्रमात से परहेज है। और मुहर्रमात क्या है, हराम क्या है? खुदा की मुकर्रर की हुई हुदूद है कि इन हदों से बाहर नहीं निकलना है या इन इस जोन में एंटर नहीं होना है। तो ये सारे काम कर रहे हैं, गुनाह, हुदूद इलाही की पामाली, माल हराम कमाना और उससे खाना पीना, जो कि बहुत बुरा अमल है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए सोसाइटी में अगर इस किस्म के काम हो रहे हैं? लौला यनहाहुमुर रब्बानीयून वल अहबार, इनके अंदर वो लोग जो रब वाले हैं, जो नेक हैं, नेक नाम हैं, जिनकी इज्जत और शराफत माशरे में दीन की वजह से, ये सारे लोग आगे बढ़कर इनको गुनाह के आमाल और अफाल से और हराम माल कमाने से क्यों नहीं रोकते? यानी इसका मतलब क्या है कि जो शख्स भी दीन के नाम पर सामने आता है या जो शख्स भी दीन के हवाले से अपने आप को ऊपर लाता है या माशरे के सामने पेश करता है, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है कि लोग जहां जहां पर हुदूद खुदा की पामाली कर रहे हैं, जहां जहां पर गुनाह और हराम में और उसमें मुब्तला हो रहे हैं, उनसे उनको रोके। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे, लबिसा मा कानू यसनाउन, तो जो कुछ भी वो क्रिएट कर रहे हैं ना, वो बहुत बुरा है। यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं, आप बाकी सारी चीज़ों में बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन अगर गुनाह, हराम, ये सब चीज़ें माशरे का नॉर्म बन चुकी हैं, तो फिर तबाही यकीनी है। और इसके बाद फिर खुदा ने फरमाया कि यहूद जो हैं वो ये कहते हैं कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं, और इन पर, यानी कि ये शायद वो ऐसी कौम है कि जिस पर लानत कुरान में कई मरतबा जिक्र हुआ है। इसी सूरह मायदा में कम से कम दो जगहों पर जिक्र है कि उन पर लानत की गई है। एक तो ये कि इनके ये कहने पर कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं, और एक जगह और भी है कि दाऊद और ईसा इब्न मरियम की जबान से इन पर लानत की गई है, इन यहूदियों पर। ठीक। और फिर यहां पर एक बड़ी अहम बात है कि जो मैं जिसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ आज स्पेशली, वो ये कि जब अक्वाम और नेशंस इन रस्तों पे निकलती हैं, अफराद नहीं, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही है, यानी आप अगर किसी कौम को देखेंगे, किसी कौम में उतरेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा? हराम, गुनाह, हुदूद खुदा की पामाली। तो वहां पर फिर क्या होगा? वह अलकैना बैनहुमुल अदावत वल बग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामा, हमने इनके दरमियान क्या चीज डाल दी? दुश्मनी और बग़्ज़। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो सबसे बड़ा मसला किसी कौम को दरपेश होता है, देखिए मैं आपको, यानी ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा अहम है, और स्पेशली यहाँ के हवाले से, यानी जिस सोसाइटी में हम और आप मौजूद हैं, यहाँ के हवाले से ये टॉपिक बहुत अहम है। और इसी बात को ना समझने की वजह से स्पेशली वेस्ट जो है ना, पिछले 70 सालों में एथीज़म की तरफ चला गया है, इसी बात को ना समझने की वजह से। यानी क्या कि उनके साथ ये बात हो रही है, उनकी क्लर्जी उनको ये बात खाली समझा रही है, गॉड इज़ बेनेवोलेंट, खुदा जो है ना वो बड़ा मेहरबान है, जैसे हम भी कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और खुदा जो है वो ही लव्स यू और ही ऑलवेज लव्स यू और कन्फेशन और ये और वो। लेकिन वो जो दूसरा पहलू है जिसको कुरान करीम ने बहुत क्लियरली हाईलाइट किया है, वो दूसरा पहलू कौन सा है? कि अगर तुम हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे और उसको डिफाई करोगे, डिनाई करोगे, तो अजाब अलीम का शिकार होगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी तुम्हारी दुनिया में क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी तल हो जाएगी, तुम्हारे माशरों के तारों पौध, ताने बाने जो है ना, नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर सब बिखर जाएंगे। कि जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला है کہ زندگی دنیاوی زندگی کی لذت ایمان کے ساتھ ہے. اگر زندگی میں سے ایمان نکل جاتا ہے تو اس زندگی کی لذت اور مزہ بھی نکل جاتا ہے. یعنی وہ خالی ایک لذت اور مزے کا ایک تاثر ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو پھنسا کے رکھتا ہے, لیکن حقیقتاً لذت کیا ہے اس دنیا میں بھی؟ لذت بدن کی تھوڑی ہوتی ہے, لذت انسان کے نفس و روح کی ہوتی ہے. کہ ایک شخص کو آپ بالکل سادہ سے گھاس کے بستر پہ سلا دیں, ایک شخص کو آپ بہترین مخمل و کم خواب کے بستر پہ سلا دیں, لیکن آپ بہت دفعہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھاس والا بستر جب کے بستر پہ سونے والا اٹھے گا تو بڑا ہی فریش کہ بڑی بہترین نیند آئی, اور وہ جو اتنے بہترین بیڈ پہ سو رہا تھا وہ بدن ٹوٹ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, مزہ ہی نہیں آیا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بستروں سے اور خوابگاہوں سے اور ان سب چیزوں سے تھوڑی انسان کو لذت آتی ہے زندگی میں. لذت آتی ہے برکت الہی سے اس دنیا کی زندگی میں, اور برکات الہی ڈیپینڈنٹ ہیں ایمان پر. ٹھیک ہے, اس بات کو ڈینائی نہیں کرنا ہے. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے نا, یہ ان کی ویسٹرن کلرجی کی طرف سے یہ بالکل یہ والا پہلو تھا ہی. تو جب دو ورلڈ وارز ہوئیں اور اتنے سارے لوگ, لاکھوں شاید کروڑ کی حد تک لوگ مار دیے گئے, ختم ہو گئے, قتل ہو گئے, بے انتہا بربریت سامنے آئی, تو جو لوگ بھی دین کے خلاف تھے ان کا کام بہت آسان ہو گیا, ان کا کام بہت آسان ہو گیا کہ کہاں ہے وہ خدا جو بینیولنٹ ہے, کدھر ہے وہ خدا ہے مہربان تمہارا, کدھر ہے؟ اگر خدا ہے تو اتنی ساری اموات کیوں ہو گئی, اتنے سارے لوگ قتل کیوں ہو گئے, اتنی بربریت اور وحشت اور دہشت کا بازار کیسے گرم ہو گیا؟ لوگوں نے اس آئیڈیا کو بائی کرنا شروع کر دیا, اور جو مذہبی وہ تھی قیادت, اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, اور ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو پراپرلی ایکسپلین کر سکے. لیکن قرآن کریم اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ کلیئرفائی کرتا ہے کہ خدائے رحمان و رحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو آر گیون دا لائسنس ٹو بریک دا لا. یہ لائسنس اور یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا گیا ہے کہ آپ یہ کام کریں, اور اگر یہ کام کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو پھر اسے اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, یہ بہت کلیئر میسج ہے. تو قرآن کریم کی روح سے اور آیتوں سے خدا وہ خدا نہیں ہے کہ جس نے ہمیں گناہوں کا اور خرابیوں کا اور منمانیوں کا کوئی پورا اجازت نامہ میں دیا ہوا ہے کہ بس خالی آپ تھوڑی بہت لپ سروس کر دیا کریں, ہماری زبانی جمع خرچ سے کچھ باتیں کر دیا کریں جس سے ظاہراً یہ کہ ہم خوش ہو رہے ہوں, اور باقی جو دل چاہے کرتے کریں. ٹھیک ہے, تو میں اس حوالے سے کچھ باتیں تاکہ یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. ایک تو آپ نے یہ سمجھ ہی لیا نا کہ جب انہوں نے یہ کام کیا, کون سے کام کیے؟ دو کام کیے. ٹھیک ہے, دو کام کیے. یہودیوں کی عوام گناہ, عدوان اور مال حرام کما کر کھانے میں مشغول ہو گئی, اور ان کے جو علماء اور احبار تھے انہوں نے ان کو روکا نہیں. ٹھیک ہے, دو کام ہوئے ان کی امت میں, کہ لوگ اس رستے پہ چلے اور جو ان کے نیک افراد تھے انہوں نے اس بارے میں کوئی خبردار نہیں کیا, کچھ نہیں بولا. یعنی یا تو اس بنیاد پہ کہ بھائی کیا کریں ہم, یعنی یہاں پر وہ بات جرم ہو جاتی ہے کہ اگر انسان یہ بات سوچے کہ جی میں تو بس اپنی فکر کر لوں, اپنی آخرت بنا لوں, اپنی نجات کا سامان پیدا کر لوں, تو اس بات کو بھی خدا نے اجازت نہیں دی ہے. اس بات کی بھی خدا نے اجازت نہیں دی ہے کہ انسان جو ہے نا, یا جو بھی عالم ہے, وہ یہ سوچ کے زندگی گزارے اور کسی بھی اعتبار سے معاشرے میں موجود برائیوں کو روکنے کی یا اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش نہ کرے, لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لانے کی اس گمراہی سے نکال کر ایفرٹ نہ کرے. تو پھر کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پھر کیا ہوگا. سورہ روم کی آیتیں ہیں، ان کو ذرا اچھے سے اگر آپ دیکھیں، ابھی اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ اس کو وہ کروں. بَلِ تبع الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ، سورہ روم 29 and onwards، بغیر علم، کہ جو بھی ظالم ہے، یعنی ظالم، اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا ایک مین کرائٹیریا کے طور پر، کہ آپ کسی صفت کو لے کر کسی گروہ یا انسان پر پہلے پیسٹ نہ کریں. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم سے کہا جائے ظالمین، اب ہمارے سامنے دماغ میں کیا آئے گا؟ ظالمین سے مراد فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ہمارے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اس ظالمین کی فہرست میں ہم بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم ظالمین میں نہیں ہیں. لیکن اصل نقطہ یہاں پہ کیا ہے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کوالٹیز کی بنا پر کہ جو بعد میں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اگر وہ کوالٹیز خدا نخواستہ ہم میں موجود ہیں تو ہم اپنی زبان سے اپنے مومن ہونے کے جتنے بھی دعوے دار ہوں لیکن ہم اس گروپ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس معیار کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ایک ہم نے پہلے ہی ایک ٹیگنگ کر کی ہوئی ہے سب کی کہ یہ ظالم ہیں اور یہ مومن ہیں اور یہ متقی ہیں اور یہ فاسق ہیں اور پھر اس کے حساب سے ہم ہر چیز کا فیصلہ کریں. نہیں، تو جو بھی ظالمین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، مسلمان اس میں شامل نہیں ہیں؟ ہمارا دین جو ہے کہ جیسے میں اکثر، میں نے کئی دفعہ لوگوں سے یہ سوال کیا درس میں نا، دروس میں، نے کہا کہ آپ اس بات کی پوری لسٹ بنائیں کہ آپ جتنی چیزوں پر بلیو کرتے ہیں ان دا نیم آف ریلیجن، اس میں سے کتنی باتوں کا آپ علم رکھتے ہیں اور کتنی باتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں آپ فقط یہ کہیں گے کہ میں نے سنا، کسی سے بھی سنا. یعنی کہ جب آپ لوگ اس کی لسٹ بنانے بیٹھے نا تو وہ خود دنگ رہ جائیں گے کہ ہمارا پورے کا پورا دین جو ہے نا وہ زیادہ تر 80-90% کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ جو ہم نے سنا. تو ظالمین کون ہیں؟ اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، علم کے بغیر اپنی ہوا یعنی اپنی خواہشات، اپنی ویمز، اپنی تھاٹس کی پیروی کرنا. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے خدا گمراہ کر دے اس کو پھر کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس کے بعد دو آیتیں وہ ہیں جو آیہ فطرت ہیں سورہ روم میں 30-31-32 میں، کہ اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، صلات قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. صلات قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یہاں آپ کا کیا خیال ہے، صلات قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ صلات قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھو، یعنی خدا سے ایسا تعلق قائم کرو کہ تمہاری زندگیوں میں سے شرک نکل جائے، ٹھیک ہے؟ اقیم الصلات، خدا سے وہ ربط قائم کرو، وہ تعلق، وصال کا رشتہ قائم کرو کہ تمہاری زندگیاں مشرکانہ نہ رہیں. اس میں سے ہر قسم کا شرک خفی و جلی، شرک خفی کیا ہے ہم بات کر چکے ہیں، ریاکاری، خود پسندی، تکبر، یہ سب کے سب چیزیں وہ شرک والے سلسلوں سے اٹیچ ہیں. من اللذینہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو مشرک شرک والے رستوں پر ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ من اللذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ جو مشرکین ہیں، مشرکین یعنی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ جس کی صلات قائم نہیں ہے. مشرک کون ہو جائے گا؟ جس کی صلات قائم نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اب اس میں بھی اب کہیں گے جی اب مشرک ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں، اس کی نشانی بھی بعد میں موجود ہے. کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس گروہ میں نعوذ باللہ انکلوڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. من الذین فرقوا دینہم, جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, فرقے فرقے میں بٹ گئے. اس کے بعد کیا ہوا, وکانو شیعہ, اور شیعہ ہو گئے. شیعہ کا مطلب کیا ہے, گروہ گروہ ہو گئے. یعنی انہوں نے پہلے جھگڑا فساد کیا, دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, اور پھر ہر گروہ ایک ٹکڑا لے کے بیٹھ گیا. ٹھیک, یہ کس کی نشانی بیان ہو رہی ہے, مشرکین. یہ ایسے ہیں, کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ جو بھی اس کے پاس ہے اسی پر ہی خوش ہو کے بیٹھا ہوا ہے. کل حزب, اب جتنے بھی گروہ بنے, جتنے بھی گروپ بنے, بما لدیہم, جو کچھ بھی ان کے پاس ہے, جو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں, جو کچھ بھی ہاتھ لگا, جو بھی انہوں نے خود اپنی ویمز اور فینسی سے بنا لیا, اسی پہ فرح ناک ہیں. یعنی اسی پر ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ ہم سے بہتر کون ہے, ہم سے آگے کون ہے. تو کیا عذاب آئے گا, اگر اجتماعی اعتبار سے اگر شرک والی راہوں پر قوم چلے گی تو کیا عذاب آئے گا, کیسے پہچانیں گے آپ کہ یہ قوم مشرک ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہونا, فرقوں فرقوں میں بٹا ہوا ہونا, گروہ گروہ میں تقسیم ہونا, اور ہر گروہ کا اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سمانا کہ ہم سے بہتر کون ہے. ٹھیک, تو یہ خدا کا بہت بڑا فیور ہے یا لعنت ہے, کیا ہے اگر کسی قوم کا حال یہ ہو جائے؟ اور آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام کام کس سے ہو رہے ہیں, کس کی پرمیشن سے ہو رہے ہیں؟ یہ اللہ کی پرمیشن سے ہو رہے ہیں. یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون, سورہ انعام کی آیت, کہ اللہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر نجاست کو ڈال دیتا ہے, خدا ڈال دیتا ہے. تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, کہ اس غلط فہمی کا کوئی شکار نہ رہے کہ ہمیں اگر ہم مسلمان ہو گئے یا مومن ہو گئے یا فلاں ہو گئے تو ہمیں کوئی لائسنس ملا ہوا ہے کہ ہم جو دل چاہے کریں. ایک جگہ سے اور, یعنی کہ یہ بہت فیمیلیئر ہے, یہ آپ لوگ بہت پڑھتے ہوں گے, لیکن میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم میں اپنی نالائقی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ میں نے ان آیتوں پر بہت بعد میں غور کرنے کی توفیق حاصل ہوئی, ورنہ پہلے شروع میں خالی وہ ثواب اور اجر کے لیے ہی پڑھ رہے ہوتے تھے. کون سی؟ سورہ رحمان. اور سورہ رحمان کی معنویت مجھے کوئی بہت زیادہ فیل نہیں ہوتی تھی, یعنی زیادہ تر اسی وجہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے کہ اس کا ثواب بہت ہے. شروع کی جو آیتیں تقریباً 11-12, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان, الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر یسجدان, والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. پھر والأرض وضعها للأنام, ترجمہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں تک جو آیت نمبر 13 تک آتی ہے. یہ ٹھیک ہے, ان آیتوں میں اگر آپ غور کریں تو پوری زندگی کا نقشہ ہے, پوری زندگی کا نقشہ ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ رحمان کا. اور رحمان اور اللہ, یعنی خدا کی جو سب سے پہلی صفت ہے, یعنی وہ صفت جو مخلوقات کے لیے خدا سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ظہور کرتی ہے, وہ صفت رحمانیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, یعنی خدا ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے, ہر ایک کو کمال کے لیے رستہ بنا کے دیتا ہے, کمال تک لے جاتا ہے. अब थोड़ा सा अगर आप लोग मेरे साथ कुछ इसमें एक क्विज फॉर्मेट में आ जाए ना तो बात बहुत अच्छी हो जाएगी। रहमान यानी जो हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला है, हमारी तमाम ज़रूरियात और मसाइल की देखभाल करने वाला है। लेकिन रहमान जब अपना जिक्र कर रहा है तो अल्लामा कुरान क्यों कह रहा है खाली? यानी रहमान कौन है जिसने अच्छे तरीके से कुरान का इल्म दिया, इल्म कुरान दिया? ये क्या बात हुई? हम समझें कि भाई रहमान है, उसने ज़ाहिर आगे जिक्र है भी कि ये नेमत वो नेमत वो नेमत, लेकिन अल्लमल कुरान फकत और फकत क्यों है? एक ही जुमला है रहमान के हवाले से। क्या समझ में आ रहा है? कोई आइडिया है इस बात का? जी दिशान, इसलिए कि जो कुछ भी रहमान हमें देना चाहता है और जो कुछ भी रहमान हमारे फायदे के लिए और हमारी डेवलपमेंट और नर्चरिंग के लिए जो कुछ भी हमें अता करना चाहता है ना, वो सब का सब कहाँ पर है? इल्म कुरान में। और उसने वो इल्म हमको अता किया और बहुत अच्छे से, अल्लामा यानी बहुत अच्छे से इल्म दिया, एम्बिग्यूटीज़ हटा दी, मिसालें हैं, तमसीलात हैं, वाकयात हैं, इन्हें बेहतरीन फॉर्मेट बनाया है हमको सिखाने का कुरान। रहमान ने ये काम किया है। ठीक, उसके बाद खलकल इंसान, और जैसा कि आपको पहले भी हमने सुनाया था कि आयतुल जवादिया अमली का जुमला है कि खलकल इंसान को बाद में रखने का एक इशारा ये हो सकता है कि इंसान की खिलकत कुरान से ही होती है, यानी इंसान हकीकतन कुरान से ही बनता है। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में से कुरान को निकाल दे और कुरान को हटा दे, वो फिर इंसान के पैकर में पता नहीं क्या होता है। ठीक, और इंसान को खल्क करने के बाद अल्लमहुल बयान, इंसान को क्या स्पेसिफिक इल्म अता किया? बयान का, टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। जो हमें पता है कि इंसान की सबसे बड़ी पावर यही है, टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। बाकी तमाम मखलूकात के मुकाबले में इंसान अगर इस मकाम पर आज मौजूद है तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से मौजूद है। ठीक है, दो बातें हो गई, रहमान और इल्म कुरान, इंसान और पावर ऑफ एक्सप्रेशन। और पावर ऑफ एक्सप्रेशन को आप उसी बात से रिलेट करें जो आज मैं शुरू में कह रहा था कि खुदा ये चाहता है कि तुम्हारी ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन हर डायमेंशन में जाहिर हो। ठीक है, तुम्हारी जो ये पावर, इसीलिए ये पूरा जिंदगी का निजाम बनाया गया है हमारे सामने कि जो वन डायमेंशनल नहीं है, यानी इस जिंदगी का निजाम जिसमें मुझे और आपको रखा गया है बतौर आजमाइश, ये मल्टी फेसेटेड है, बहुत सारी डायमेंशन। क्यों रखा है? इसलिए कि खुदा ने हमें जो कुव्वत बयान अता की है, खुदा ये चाहता है कि हम हर फेज में उसको एडिक्वेटली और एफिशिएंटली एक्सप्रेस करें अपने आप को। ठीक है, कहीं अपने जज्बात से, कहीं अपनी जबान से, कहीं अपने हाथों से, कहीं अपनी फिक्र से, ये तमाम के तमाम मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन इंसान के पास है। उसके बाद आसमानों की बात हुई, चांद सितारे और समा। अब यहां पर मैं आपको जिस खास चीज की तरफ मुतवज्जे कराना चाहता हूं, आसमान को उसने बुलंद किया, वस्समा रफअहा, और आसमान को बुलंद करके क्या किया, क्या किया? वह वज़अ अल मीज़ान, तराजू को कायम किया। इस बात को हम बहुत आसानी से नेगलेक्ट करते हैं कि ये जो जिंदगी है जमीन की, ये जमीनी जिंदगी अंडर द कंट्रोल ऑफ सिस्टम इन द हेवन्स है। और इस बारे में पहले हमने वो आयतें पढ़ के आपको सुनाई थी सूरह वारियात की कि वफिस समा रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, कि जिसका तुमसे वादा किया जाता है तुम्हारा रिज्क समा में है, और वफिल अर्ज़ आयातुन लिल मोकिनीन, और जमीन में आयात हैं साहिबान यकीन के लिए। تو یہ جو آسمانوں کا آسمان کو خدا نے بلند کیا، یعنی کہ یہ زمینی زندگی جو ہے، زمین میں سارے لوگ ہیں، یہ زمین کی لائف کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، کنٹرول سینٹر ہے سما میں، لیکن وہ کنٹرول سینٹر کیا ہے، آربیٹری ہے، رینڈم ہے، یعنی ہماری عدالتوں کی طرح انڈیا پاکستان کی، کس قسم کا نظام ہے وہ؟ تو آسمان کو بلند کرنے کے بعد ووضع المیزان، خدا نے ایک ترازو قائم کی ہے. ترازو کس چیز کا سمبل ہوتی ہے؟ عدالت، بیلنس، جسٹس، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ایک مثال ہم بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم مثال کے طور پر کوئی غلط یا خراب غذا کھاتے ہیں، ہماری باڈی اپنے بیلنس کو ریسٹور کرتی ہے نہیں کرتی، یا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ جو دل چاہے کھائے جائیں اور جتنا دل چاہے کھائیں، ہے اجازت اس بات کی؟ یہ میزان ہے، ٹھیک ہے، یہ میزان ہے کہ جو خود ہمارے اپنے بدن میں موجود ہے. تو جو میزان بدن میں موجود ہے، تو کیا وہ انسان کے نفس اور روح کے نظام کو کنٹرول نہیں کر رہی ہے؟ اور پھر میزان کے بعد خدا نے کیا کہا کہ ہم نے اس کو آسمان میں رکھ دیا، ترازو کو، میزان کو، اور زمین پہ تم جو دل چاہے کرو. یہ کہا ہے خدا نے کہ ہم نے ترازو تو رکھ دی آسمان پر، لیکن بس وہ وہی ہے کہ ٹھیک ہے، اس پہ بعد میں کوئی فیصلے ویصلے ہو جائیں گے اس کے مطابق، اور زمین پہ تم جو دل چاہے کرتے رہو. اگلا جملہ کیا ہے؟ ان لا تاکہ نہیں. ان لا کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ نہیں. تطغو فی المیزان، تم میزان میں طغیانی نہ کرو، میزان کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے؟ یعنی آسمان پر میزان، اس کا مطلب ہے تمہارے قبضے قدرت سے باہر ہے، تم نہیں کر سکتے اس کو کچھ، تمہارے قابو میں نہیں ہے کہ اس کو ٹنکرنگ کرو، ماڈیفیکیشن کرو، بدل ڈالو. ہم نے اس کو بلند کیا سما میں اور میزان قائم کی. کیوں؟ وہ میزان آسمان کے لیے نہیں ہے فقط. ان لا تطغو فی المیزان، تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو. وَأَقِيمُ الوزن، اور وزن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز بھی آپ اس میں، یعنی کہ جس کے مقابلے میں تولتے ہیں، جو آپ کا میجر ہوتا ہے ترازو میں، اس کو قائم رکھو. وزن یعنی کیا؟ وزن ہمارے پاس موجود ہے. کہ وزن کا مطلب کیا ہے، جیسے اس کو میں اور سمجھا دوں نا، کہ اقیم الوزن بالقسط، یعنی وزن کو قائم رکھو پوری عدالت کے ساتھ، عملی عدالت کے ساتھ. یہ وزن کیا ہے؟ کہ جو کچھ آپ تولتے ہیں یا جس کے مقابلے میں رکھ کے تولتے ہیں، وزن جس کے مقابلے میں رکھ کے تولا جاتا ہے، یور اسٹینڈرڈز، جن اسٹینڈرڈز کے مقابلے میں آپ چیزوں کو گیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا وزن ہے. وہ اسٹینڈرڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب آپ دوبارہ واپس جائیے، وہ اسٹینڈرڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ علامہ القرآن سے آ رہے ہیں. اور علامہ القرآن کو اسٹیبلش کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نمائندے اور اللہ کی حجتیں، ٹھیک ہے. علامہ القرآن کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک اپنی مرضی سے اس کا معنی نکالے، بلکہ ان کی سنتیں، ان کے طریقے، ان کی باتیں، ان کے راہیں، سیرت، تو اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو اب آپ ایک بات نوٹ کریں کہ ہمارے پاس ہماری منمانی کی دین میں کوئی گنجائش ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے اس زندگی میں؟ ہمیں اس زندگی میں میزان خدا کو کے مقابلے میں وزن کو قائم کرنا ہے. میزان تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میزان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اس کا ایک پلڑا جو ہے نا، وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس میں خدا نے وزن کیا رکھا ہے, جیسے ہمارے آج کے دور میں قرآن, اہل بیت علیہ السلام, اس کو قائم رکھنا ہے, اس سٹینڈرڈ کو قائم رکھنا ہے. بالقسط ولا تخسر المیزان, اور اس میں خسارہ نہیں کرنا ہے. تخسیر, خسارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاس, یعنی اس میں کمی بیشی نہیں کرنا ہے, اس میں گھٹانا نہیں ہے اپنی مرضی. یہ دین ہے, کیونکہ ہم جب اس میں اہل کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ ان پر ان حرکتوں کی وجہ سے لعنت ہے, اور لعنت آئی ہے, بار بار آئی ہے ان پر, تو میں نے مناسب سمجھا کہ تو ہم تھوڑا سا دین کا جو ایک براڈر پرسپیکٹیو ہے نا, اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ لعنت کیوں آتی ہے, اور اس لعنت سے کوئی بھی باہر نہیں ہے, کوئی بھی الگ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ لعنت تو فقط یہودیوں پر آ گئی تھی اور باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, جو کچھ بھی لعنت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ حرکتیں, وہ طریقے. اگر لوگ کھلم کھلا گناہ اور زیادتی میں مشغول ہوں گے, حرام کمائیں گے, اور ان کے علماء اور دیندار افراد ان کو نہیں روکیں گے, یہ پھٹکار آئے گی. اگر لوگ ظلم اور شرک کے رستوں پر چلے جائیں گے, ان کے درمیان تفرقے آئیں گے, وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہوں گے, بٹیں گے, اتحاد اور یکجہتی پارا پارا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اتحاد کے ختم ہونے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اتحاد کے ختم ہونے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ نہ اپنے اندر گھسنے والی سازش کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور نہ اپنے دشمن کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو کے اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. یہ دو, اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جب تک کہ وہ حکومت حق قائم نہیں ہو جاتی انشاءاللہ, اس وقت تک یہ معاملات رہیں گے, مطلب یہ دشمنی کے معاملات رہیں گے, سازشوں کے معاملات رہیں گے, یہ ساری پرابلمز رہیں گی, اس سے فرار نہیں ہے. اگر قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, فرقے فرقے ہو گئی, جیسے کہ خدا نے کہا کہ ایک لعنت یہ ہے, ایک لعنت فرقے واریت ہے, اور دوسری لعنت کیا ہے؟ کہ وہ گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائے, خانہ جنگی شروع ہو جائے, ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع ہو جائے, ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ اس سے بڑی لعنت ہے کہ جو پچھلی قوموں پر آئی. میں تھوڑا سا اس کو ایک آیت اور پھر انشاءاللہ آج کی حد تک بات ختم کرتے ہیں. مائدہ میں ہی 71, کہ یہ بھی ایک بڑا اہم ہے. بیچ میں کچھ آیتوں کو میں نے ابھی اسکپ کیا ہے, اگلی دفعہ آئی ول ٹیک دیم اپ. کہ یہ آیت 71, وحسبوا, یعنی یہی جو یہودی ہیں اور اہل کتاب ان جنرل, وحسبوا, یہ اس بات کا گمان رکھتے ہیں, ان لا تکون فتنۃ. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. یہ کس بات کا گمان رکھتے ہیں؟ کہ ان پر کسی قسم کی کوئی مصیبت اور آزمائش نہیں آنے والی ہے. جو بات جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا, کہ ہم جو چاہیں کریں, ہم خدا کی پسندیدہ قوم ہیں, اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے, یہ سارے کام میں نے آپ کو پہلے آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں. سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیں, یہودیوں کے یہی ساری باتیں تھیں, ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم پر فتنہ پڑنے والا ہے ہی نہیں, ہم اس سے بالا تر ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب یہ سنیے, اس کا نتیجہ کیا ہوا, یعنی جس کے دماغ میں یہ سوچ پروان چڑھنے لگے, کیونکہ قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے نا کہ جو بھی مومنین ہیں وہ کبھی بھی مکر الہی سے امن میں نہیں محسوس کرتے اپنے آپ کو, کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ خدا اگر ہمیں نعمت دے رہا ہے تو یہ نعمت جہنم کی طرف لے جانے کے لیے دے رہا ہے یا جنت کی طرف لے جانے کے لیے دے رہا ہے. یہ معصومین علیہ السلام کے اقوال ہیں, ہوشیار رہو. कि तुम खाली इस बात को देखकर खुश हो गए कि मुझे एक नेमत मिल गई, लेकिन खुदा ने फिरौन को नहीं दी नेमतें, नमरूद को नहीं दी, बनू मैया को नहीं दी। किस काम के लिए दी? उनकी ताजीम और तकरीम के लिए वो सब कुछ दिया था उन्हें। ये इसलिए था कि वो इन्हीं नेमतों की वजह से ज्यादा गुनाहगार होते जाएं और उन पर अजाब का कलेमा साबित हो जाए। ठीक, तो क्या हो गया? जिसका ये गुमान है कि जी कुछ भी नहीं होना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कोई आजमाइश फितना मुसीबत नहीं आनी, फामू व फम्मू, वो क्या हो गए? अंधे हो गए और बहरे हो गए। ये जो उनका, उन्होंने इस ख्याल को एंटरटेन किया कि जनाब हमें पर तो कुछ पढ़ने वाला नहीं है, इसकी वजह से क्या हुआ? उनकी बसीरतें जायल हो गईं और समाअतें खप्त हो गईं। अंधे हो गए, बहरे हो गए। और आपको पता ही है कि जब अंधा और बहरा हो जाए नऊज़ुबिल्लाह कोई इंसान या कौम रूहानी तौर पर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना उसे कोई राह हक समझ में आती है, ना हिदायत की बात सुनाई देती है। ठीक है, अंधे और बहरे हो गए। ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ये बहुत बहुत खास है। फिर अल्लाह उनकी तरफ पलटा, यानी खुदा कभी किसी को पहली मर्तबा में डिस्ट्रॉय नहीं करता। कि ये अपनी इन हरकतों की वजह से अंधे और बहरे हो गए, लेकिन फिर ये तो इस वजह से अंधा और बहरा है तो वो किसी रास्ते पे पलट के आ सकता है आपके ख्याल में? अगर वो मिसाल के तौर पर किसी गलत रास्ते पे चला जाए और जाना शुरू कर दे, उसको कोई भी चीज़ खबरदार कर सकती है अगर ना नज़र आए ना सुनाई दे कि मैं गलत राहों पे जा रहा हूँ? खुदा उनकी तरफ पलटा, ताब अल्लाह अलैहिम, थुम्मा अमू व थम्मू कसीरुम मिनहुम, लेकिन उसके बाद भी उनकी एक कलील तादाद नहीं हिदायत की और बहरे और अंधे हो गए उनकी अक्सरियत। तो ये वाला जो थॉट प्रोसेस है, ये जो फिक्र है कि हमें कुछ नहीं होने वाला, हम जो दिल चाहे करें, हम अल्लाह की पसंदीदा कौम है, ठीक है, जन्नत हमारे ही लिए है, हमारे सिवा किसी और को नहीं मिलेगी, उसका नतीजा क्या है? इंसान के कल्ब और रूह का अंधा और बहरा हो जाना। और ये खुदाए रहमान है कि पहली दफा अंधे और बहरे होने पर भी अजाब नहीं देता। खुदा पलटा, क्योंकि ये खुद तो पलटने के लायक ही नहीं रह गए। जो नाबीना और ब्लाइंड और डेफ हो जाए, वो कहां से पलटेगा रस्ते की तरफ? खुदा पलटा इनकी तरफ और इनको वापस पकड़ के लाया, लेकिन फिर भी इनमें से थोड़े से लोगों को छोड़कर बाकी उसी ट्रैक पर ही चलते रहे। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। तो ये तमाम के तमाम जो नुकात है ना, कि अहले किताब के हवाले से, यहूदियों के हवाले से, इज्तिमाई उमूर में, ये बहुत कीमती हैं और इनका डिस्कस करना और इन पर गौर फिक्र करना बेइंतहा ज़रूरी है। क्योंकि जो जुमला मैंने आपकी खिदमत में बार बार अर्ज किया है कि अगर ज़र्फ नापाक होता है तो उसके अंदर मौजूद इंसान का पाक रहना बहुत मुश्किल है। अगर पूरे माशरे के ज़र्फ में नापाकी और निजासत भरी हुई है, और आप इस बात को देख रहे हैं ना कि नापाकी और निजासत, थोड़ा सा मुझे याद दिलाएं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी आज इसके हवाले से कि जिसकी वजह से तबाही आ रही है। हराम कमा कर खाना जो एग्जैक्ट उसका जी,
और जो अल्लाह का कानून है उसको मतलब ब्रेक करना।
हाँ, कानून कवानीन इलाही की हुदूद को फ्रीक्वेंटली रेगुलरली ब्रेक करना,
और जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो उसको रोक नहीं रहे।
ये कॉज बन रही है मेन फॉर डिस्ट्रक्शन, और गुनाहों वाली जिंदगी गुजारना, और उसके बाद जलामू जुल्म, ठीक है, कि जुल्म वाली लाइफ गुजारना, जो सूरह रोम में हमने देखा है 29, اور پھر 31-32 شرک. اور ان سب کے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے قوم فرقوں میں بٹے گی، ان کا دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. دین ٹکڑے، یہ بہت عجیب جملہ ہے، فرقو دینہم، نہ کہ وہ خود فرقے میں بٹے. آپ نے سوچا اس بات کو؟ پہلے انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور پھر ہر گروہ ایک دین کا ٹکڑا لے کر اپنی جگہ خوش ہو کے بیٹھ گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اب جب دین ہی نعوذ باللہ ڈسٹرائے ہو جائے گا، ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے بدن کو آپ پارا پارا کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور ہر ایک 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 عز اٹھا کے چلا جائے، تو کیا حاصل ہے اس کا؟ ٹھیک، تو بات واضح ہو رہی؟ اور اگر وہ والی بات ہوگی کہ لوگ گناہوں میں پڑے رہیں گے، علماء روکیں گے نہیں، علماء ان کو نیک رستہ، نیکی کا رستہ نہیں دکھائیں گے، ہدایت کی طرف متوجہ نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا پھر؟ ان کے درمیان دشمنی اور بغض پلانٹ ہو جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا، کہ کوئی ایک دوسرے سے، مطلب یہ کہ یہ سوسائٹی وہ ہوگی کہ جس میں کوئی انسان ایک دوسرے سے محبت نہیں فیل کرے گا، ایک دوسرے کی حقیقتاً مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے ہم پھر سورہ مائدہ میں ہی ان آیتوں کو دیکھیں گے جس میں ایکسکلوسیولی عیسائیوں کا ذکر ہے، کہ ان کے کن جرائم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرآن کی آیتوں میں یا بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ ان جنرل کہ ہمیں قرآن اس بارے میں کیا گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ، یعنی بحیثیت قوم، بحیثیت امت، آپ کے پاس کیا بنیادی طور سے معیار ہے کہ آپ ایک کامیاب قوم کی حیثیت سے دنیا میں رہ سکتے ہیں. انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد.